بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام خر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن ابن مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، يخوف الله بهما عباده، اللہ رب العزت ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس، یہ دونوں کسی بھی انسان کی موت کی وجہ سے اپنی روشنی نہیں کھو بیٹھتے، ولا لحیاتی، اور نہ ہی کسی کی زندگی اور پیدائش کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُمَا شَيْئًا، جب تم دیکھو ان دونوں میں سے کوئی چیز، فَصَلُّوا، بس تم نماز پڑھا کرو، وَدُعُوا، اور دعا کیا کرو، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ وہ کیفیت چھٹ جائے جو تمہارے ساتھ لاحق ہو چکی. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والی دو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ان دونوں کے اندر کسی قسم کا تغیر ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، نہ کسی عظیم انسان کی پیدائش کی وجہ سے اور نہ کسی عظیم انسان کی موت کی وجہ سے اس طرح کا تغیر ہوتا ہے، جیسے کہ جاہلیت میں یہ فلسفہ بھی موجود تھا. یہ تو فقط اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کی توبہ اور انابت کی تجدید کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں. اس لیے حکم دیا کہ تم نماز کی طرف فوراً آ جاؤ، دعا کرو، یہاں تک کہ وہ کیفیت ختم ہو جائے جس کیفیت سے تم خطرہ محسوس کر رہے ہو. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نماز کسوف اور خسوف جو ہے یہ سورج اور چاند کے گرہن کے وقت اس کا اہتمام کرنا اور دعا کا اہتمام کرنا یہ ایک شرعی حکم ہے. دوسرا، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت تک انسان کو نماز اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے جب تک وہ کیفیت ختم نہیں ہو جاتی. تیسری، اس بات سے سمجھ آئی کہ اگر انسان نے نماز پہلے ختم کر لی ہے تو بقیہ وقت دعا بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کیفیت ختم ہو جائے. چوتھی، یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے یہ سورج اور چاند گرہن میں یہ بندوں کو جھنجھوڑنا ہے اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرانا ہے، اور غفلت سے لبریز دلوں کو حرکت میں لانا ہے، اور قیامت کی کچھ جھلک دکھانا ہے کہ اس طرح کیفیت قیامت کو ہو جائے گی. گنہگاروں کے لیے بھی یہ تخویف ہے اور نیکوں کے لیے بھی. نیک مزید ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور برے اپنی برائی سے توبہ کر لیتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن لگا. فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فأطال القيام، قیام کو لمبا کیا. ثم ركع فأطال الركوع، پھر رکوع کیا اور رکوع کو بھی لمبا کیا. ثم قام فأطال القيام، پھر آپ کھڑے ہوئے اور قیام کو لمبا کیا. وهو دون القيام الأول، اور پہلے قیام سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. ثم ركع، پھر رکوع کیا. فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، پھر رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا لیکن پہلے سے چھوٹا کیا. ثم سجد فاطال السجود, پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ لمبا کیا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى, پھر دوسری رکعت میں وہی کچھ کیا جو پہلی رکعت میں آپ نے کیا تھا. ثم انصرف, پھر آپ نے سلام پھیر دی. وقد انجلت الشمس, اور سورج روشن ہو چکا تھا. فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا, رب کی تعریف اور ثنا بیان کی اور پھر فرمانے لگے, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا تنخسفان لموت احد, بے شک سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے, ان کی روشنی زائل نہیں ہوتی, گرہن نہیں لگتے, نہ تو کسی کے موت کی وجہ سے, ولا لحیات, نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, جب تم یہ کیفیت دیکھو, فَادْعُوا اللَّهَ, اللہ سے دعا کرو, وَكَبِّرُوا, اور تکبیریں کہو, وَصَلُّوا, اور نماز پڑھو, وَتَصَدَّقُوا, اور صدقہ کیا کرو. ثم قال يا امت محمد, پھر فرمانے لگے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, والله ما من احد اغير من الله سبحانه وتعالى, اللہ کی قسم اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے. من ان يزني عبده او تزني امته, کہ کوئی اس کا بندہ یا کوئی اس کی لونڈی برائی کرے. یا امت محمد, اے امت محمد, والله لو تعلمون ما اعلم, اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم زیادہ ہنسنا چھوڑ دو اور زیادہ رونا شروع کر دو. وفی لفظ, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, فاستکمل اربع رکعات واربع سجدات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سجدے اور چار رکوع مکمل کیے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لمبا قیام کیا, اور اتنا لمبا قیام کہ اس پہ سورۃ البقرہ پڑھی گئی, پھر آپ نے رکوع کیا, رکوع بھی لمبا کیا, پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کا, پھر آپ نے لمبی قرات کی لیکن سورۃ البقرہ جتنی نہیں کی, پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ نے رکوع لمبا کیا, اور یہ پہلے رکوع سے خفیف رکوع تھا. پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا, پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے بھی لمبے کیے, اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کچھ کیا. تو ایک ہی رکعت میں ایک رکوع کی بجائے دو رکوع, تو دو رکعتوں میں چار سجدے اور چار رکوع کے ساتھ یہ دو رکعتیں مکمل کی. پھر آپ نے سلام پھیرا, اور اس وقت تک سورج کی کیفیت درست ہو چکی تھی. آپ نے اس کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا, اللہ کی حمد بیان کی, اللہ کی تعریف بیان کی. اتفاق ایسا تھا کہ جس دن یہ سورج گرہن ہوا اسی دن آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ فوت ہوئے تھے. تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا ہے جس سے سورج کی روشنی چلی گئی. اور یہ انہوں نے کیوں کہا کہ جاہلیت میں لوگوں کے ایسے ہی عقائد تھے کہ یہ کسی عظیم انسان کی زندگی اور موت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کا اخلاص پیش کیا ہے اور نصیحت فوراً کر دی, جس سے پوری امت کو نفع ملا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ جو بات آئی ہوئی ہے خرافات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ اس کو عقل سلیم مانے گی, اور وہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے. اور وہ بات کیا ہے کہ شاید کسی کی موت و حیات کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ اللہ عز و جلال کی ایک حکمت ہے اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد کروانے کے لیے, اور قیامت کی ہولناکیوں کی جھلک دکھانے کے لیے, اور توبہ کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کا تغیر کائنات میں کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم ایسا ماحول دیکھو تو جلدی سے لوٹ کے آ جایا کرو، توبہ کرنے والے، انابت کرنے والے، دعائیں کرنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قسم بھی اٹھائی ہے اپنی نصیحت میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی اگر کسی بات کو عظیم سمجھتا ہے تو اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں تم لوگ بہت تھوڑا جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اپنے عذاب کے بارے میں، تو خوف کی کیفیت ایسی پیدا ہو جائے کہ تم رونا زیادہ لگ جاؤ اور مسکرانا کم کر دو. ربنا اجرنا من عذابک وارحمنا برحمتک التي وسعت كل شيء ووالدینا ومشايخنا وأقاربنا والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، نمازی کسوف کے متعلق اس حدیث کے اندر تفصیلات نہیں ہیں. نمازی کسوف کے متعلق تفصیلات یہ ہیں کہ دو رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، چار رکعتیں بھی، چھ رکعتیں بھی، اور آٹھ اور دس بھی، لیکن ان رکعتوں سے مراد رکوع لیا گیا ہے کہ آپ دو رکعتوں کے اندر دو رکوع تو کرتے ہی ہیں، چار بھی کر سکتے ہیں، چھ، آٹھ، دس بھی کر سکتے ہیں. لیکن روایات کی چھان پھٹک کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی سورج گرہن ہوا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں چار رکوع کا تذکرہ ہے اور چار سجدوں کا، بقیہ جتنی روایات ہیں ان روایات کو امام احمد اور امام بخاری اور امام شافعی اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہم نے ضعیف قرار دیا ہے. علماء کا اختلاف ہے کہ کیا نماز کسوف یا خسوف اس کے لیے خطبہ مستحب ہے کہ نہیں. حنفیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ اس کا خطبہ ہے ہی نہیں. امام شافعی کہتے ہیں اور اہل الحدیث کہتے ہیں کہ اب احادیث میں خطبے کا تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کا معنی کیا ہے. بعض علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور راجع یہ بیان کیا ہے کہ اگر خطبے کی ضرورت ہو تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کی، اور آپ نے وہ اشکال دور کیا کہ یہ میرے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے نہیں ہوا، اور اگر ضرورت نہ سمجھو تو پھر دعا کر لو، استغفار کر لو، نماز پڑھ لو، صدقہ کر لو. لیکن یہاں آپ جان سکتے ہیں کہ جب حدیث کے الفاظ آ گئے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا فخطب الناس، واضح سی روایت ہے اور روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے انکار کا کیا معنی ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی سورج گرہن ہوا اور اس کے لیے نماز کا اہتمام کیا گیا، اور یہ نماز کسوف یا خسوف یہ سنت مؤکدہ ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کا قیام بھی بہت لمبا ہوگا، رکوع بھی اور سجدے بھی لمبے ہوں گے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو فقی اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت لمبی ہو تو دوسری اس سے چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ زیادہ تھکاوٹ نہ ہو. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو نماز شروع کر دیں اور اس وقت تک جاری رکھیں نماز اور دعا جب تک وہ کیفیت ختم نہیں ہو جاتی. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خطبہ دینا جائز ہے، مستحب ہے، اور ان لوگوں کے قول کے مطابق اگر ضرورت ہو تو پھر تو ضروری ہے خطبہ دینا، جیسا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کی وفات کے وقت آپ کو وضاحت دینی پڑی. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے خطبے کی ابتدا میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی ثنا ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک ادب ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتی ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اگر ذہنوں میں کچھ چیز اٹک گئی ہے، جاہلیت کے کچھ تصورات ہیں، تو ان کو زائل کرنے کے لیے انسان کو سمجھانا چاہیے، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے یہ ستارے ٹوٹتے ہیں، یہ چاند گرہن، یہ سورج گرہن ہوتا ہے، جاہلیت کے لوگ تو کہتے تھے کہ عظیم انسان مرا ہوگا یا زندہ ہوگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا، نماز اور صدقہ بھی اس کے ساتھ ایسے موقع پہ کرنا چاہیے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں انسان کو اللہ کے عذاب اور عقاب سے بچا دیتے ہیں. اس حدیث کے اندر تحذیر ہے، وہ لوگ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غیرت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کی غیرت کیسی ہے؟ جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے. تشبیہ بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کی غیرت ایسی ہوگی. امام صنعانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات جو مخلوق کے مشابہ ہونے کا جس میں وہم ہو جائے، جیسا کہ ہاتھ اور آنکھ اور غیرت ہے، ایسے موقع پہ علماء کے اندر اختلاف ہے. کیا اس کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے؟ لیس کمثلہ شیء فی صفاتہ ولا ذاتہ. ان صفتوں کے بارے میں بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، صفات جیسی کوئی صفات نہیں. سلف صالحین کا یہ موقف ہے کہ ان پر ایمان لانا چاہیے، اور ان کی کیفیت وہ اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے. اور بعد والا طبقہ جو سلف صالحین میں سے نہیں ہے وہ اس کی تعویلات کرتا ہے. تعویلات سے مراد جہاں ید کا لفظ آیا ہے، یدین کا، تو کچھ لوگ مشابہ سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، قوت ہے. آنکھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کو منزہ کرتے کرتے محروم اور معطل کر دیتے ہیں. اور صحیح بات وہ ہے جو سلف صالحین نے کہی کہ ہر چیز کا ایک معنی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں جیسے اس کی شان کو لائق، ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائق. بل یداہ مبسوطتان، یہ آیت رد کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ دونوں کھلے ہیں. طاقت تو الگ الگ نہیں ہوتی، وہ تو اکٹھی ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو پھر بھی علم نہیں ہے. اگر ان کے اندر معرفت آ جائے تو ان کی قلق کی کیفیت یہ ہو جائے گی، وہ کبھی ہنسیں گے نہیں، بس روتے نظر آئیں گے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز وجل اپنے پیغمبر کو کچھ باتیں بتا دیتے ہیں جس کی خبر امت کو نہیں ہوتی ہیں. نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خسفت الشمس علی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا. فقام فزعا، آپ گھبراتے ہوئے اٹھے. یخشى ان تکون الساعۃ، اس ڈر سے کہ قیامت نہ آ گئی ہو. حتی اتی المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں آئے. فقام فصلى باطول قیام ورکوع وسجود، آپ نے کھڑے ہو کے لمبے قیام، لمبے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی. ما رأيته يفعله في صلاته قط، میں نے کبھی بھی آپ کو نماز میں ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا. ثم قال، پھر فرمانے لگے، ان هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت احد ولا لحياتي، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھجواتے ہیں لوگوں کے لیے اور دکھاتے ہیں، نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، اللہ تعالیٰ ان کو صرف اس لیے نشانیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کو ڈرا سکے. فاذا رايتم منها شيئا فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره، جب ایسی کیفیت ہو تو اس کو فوراً لوٹ کے آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، دعا کی طرف اور استغفار کی طرف. امام مبرد اپنی کتاب الکامل میں لکھتے ہیں، مبرد کا ویسے معنی یہ ہے کہ ٹھنڈا کیا گیا، اور اس لیے انہوں نے اپنی کتاب الکامل لکھی ہے کہ بندہ ٹھنڈا رہے تو کمال کو پہنچتا ہے. اور انہوں نے اپنی کتاب کا جو پہلا اصول لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے، لم يذهب من مالك ما وعظك، جو مال تمہیں سبق دے جائے وہ چوری نہیں ہوا. 10 روپے چوری ہوئے ہیں تو 20 روپے کی نصیحت دیے گئے ہیں کہ باہر نہیں رکھتے، تالا لگا کے رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ الفزع ففزعو عربی زبان میں فزع کے دو معنی، ایک وہ معنی ہے جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے الزعر، ڈرانا، اور اس انداز سے خوف زدہ ہو کے آنا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے التجا کرنا رب تعالیٰ کی طرف، استصراخ، گڑ گڑانا اللہ کی طرف۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب بھی قونی یا کائناتی تغیر کوئی ہوتا، کوئی ہوا سخت آ جاتی، آندھی یا بجلی کڑکتی، یا سورج اور چاند گرہن ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف لاحق ہوتا کہ کہیں یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے اس امت پر نہ آ جائے، جیسا کہ سابقہ امتوں پر آندھی اور طوفانوں اور بجلی کا عذاب آتے رہے۔ اس لیے جو ہی آپ نے سورج گرہن دیکھا، قام فزعا، آپ گھبرا کے اٹھے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے سابقہ امتوں کو، اور یہ خوف کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا علم ہے وہی زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھائی، اور اس اعتبار سے نماز پڑھائی کہ قیام بھی لمبا عام نماز سے، رکوع بھی اور سجدے بھی لمبے، اور توبہ اور انابت اور رجوع کو ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کر کے فارغ ہوئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو واعظ کی، اور ساتھ یہ بتایا یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں خبردار کر رہی ہیں تاکہ تم دعا کی طرف آ جاؤ، استغفار، ذکر و نماز کی طرف آ جاؤ۔ امام ابن دقیق العید، ابن دقیق آٹے کا بیٹا، العید عید کے آٹے کا بیٹا، ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ یہ ففزعو کا جو معنی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، جب بھی کوئی خوف لائے کو فوراً رجوع اور التجا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ اسے ایک سری معنی نکلتا ہے، خفیہ معنی، کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بلاؤں اور آزمائشوں کا سبب بنتے ہیں، یا تو فوراً بنتے ہیں یا بعد میں بن سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ استغفار اور توبہ ایسی نعمت ہے جو گناہوں کو مٹا بھی دیتی ہے اور خوف کو مٹا کے خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایسی کیفیت طاری جب ہو تو اس کیفیت کو زائل کرنے کے لیے انسان کو کچھ آداب اختیار کرنے چاہیے۔ پہلا ادب، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ ولكن الله يخوف به مع عباده، آپ نے حدیث پڑھی ہے، اللہ ڈرانے کے لیے، خوف کے لیے ہی تو ایسی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوف تھا کہ آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے، اور یہاں ایک روایت بھی لکھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ روایت کرتی ہیں، سیدہ عائشہ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، جب بھی آندھی کا دن ہوتا یا بادلوں کا دن ہوتا تو آپ کے چہرے پہ وہ محسوس ہوتا، وأقبل وأدبر، کبھی آپ آتے اور کبھی جاتے، فإذا مطرت سر به، اگر بارش ہوتی تو آپ خوش ہو جاتے، وذهب عنه ذلك، اور وہ خوف کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ فسألته فقال، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ کیا، تو آپ نے فرمایا انی خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی ویقول اذا رأى المطر رحمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت پہ عذاب مسلط نہ ہو جائے، لیکن اگر بارش آتی تو آپ خوش ہو جاتے اور آپ کہتے رحمت آ گئی۔ اس لیے جب بھی تیز ہوائیں چلتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، وخیر ما ارسلت به، اللہ اس ہواؤں کی خیر اور جو اس کے اندر خیر ہے اور جن بھلائیوں کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے سب کا میں سوال کرتا ہوں. وَعَوْزْ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ، اور ہر قسم کی برائی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بجلی کڑکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تغیر لونو، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا. میں سوال کرتی تو آپ نے یہ بھی فرمایا، عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد کہتے تھے، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فيها عذاب الیم. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کھل کے کہکہ لگاتے نہیں دیکھا. آپ مسکرایا کرتے جب بادل کو دیکھتے یا ہوا کو، تو آپ کے چہرے پہ اثرات نظر آتے. میں نے کہا اللہ کے رسول، لوگ جب دیکھتے ہیں بادلوں کو تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب، مجھے امن نہیں لگتا، یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس ہوا میں عذاب نہ ہو. قد عذب قوم بالریح، قوم ہوا کے ساتھ ہی عذاب دی گئی. وقد رأى القوم العذاب، اور قوم نے عذاب کو دیکھا اور کہنے لگے، هذا عارض ممطرنا، یہ تو بارش ہے لیکن نتیجہ کا نکلا ان کے لیے وہ وبال جان بن گئی، ان کی زندگیوں کو اس نے ختم کر دیا. دوسرا ادب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عظیم کام دیکھے ہیں نماز کسوف میں، ان کو یاد کرنا چاہیے. آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے نماز پڑھتے جنت بھی دیکھی اور آگ بھی دیکھی. نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھے جنت کا خوشہ لینے کے لیے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیا، نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھے؟ فرمایا، مجھے جنت پیش کی گئی ہے اور میرا جی چاہتا تھا میں خوشہ توڑ کے آپ کو دوں، اگر ایسا ہو جاتا تو ساری زندگی وہ ختم نہ ہوتا، تم کھاتے رہتے. پھر آپ نماز کی حالت میں پیچھے ہٹے، پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، اس لیے میں نے ایسا کیا کہ آگ کا شعلہ جو ہے اس کی لپٹیں آ رہی تھی، تو میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں پھونک مارتے صحابہ نے دیکھا. پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا، میں اس لیے اس کو بجھا رہا تھا کہ کہیں میری امت کے ان لوگوں کو آگ نہ لگ جائے. آپ نے جہنم میں عذاب بھی دیکھا. ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا جس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، نہ اس نے کچھ کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ خود کھا لے. آپ نے وہ بھی دیکھا جس نے حاجی کے سامان کو چوری کیا اور اس کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا کہ یہ عام چور نہیں ہے، یہ حاجیوں کے سامان کا چور ہے. آپ نے عورتوں کو بھی دیکھا جہنم میں جل رہی تھیں اس لیے کہ وہ یکفرن الاحسان العشیر، یہ خامدوں کی نے شکری بہت کر رہی تھی. آپ کو اس وقت یہ بھی وحی کی گئی کہ قبر میں عذاب ہوگا اور فتنہ بپا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پہ جس نے اونٹ چوری کیے تھے وہ بھی دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر بن مالک بن لحی، عمر بن مالک بن لحی، وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے جہنم میں. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو چیزیں دیکھیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے مناظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اس لیے کہ خوف پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزیں جو دکھائی گئیں، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی حدیث لکھ لیجئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 904. آپ نے فرمایا، عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّار، آگ مجھ پہ پیش کی گئی. فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً، میں نے ایک عورت کو دیکھا. مِن بَنِي اسرائیل، جو بنی اسرائیل کی تھی. تعذب فی حرت اللہ، ایک بلی کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا تھا، ربطتها اس کو اس نے باندھا ہوا تھا، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض، نہ اس نے بلی کو کچھ خود کھلایا نہ چھوڑا کہ وہ زمین سے گری پڑی چیز اٹھا کے کھا لے. اور دوسری روایت میں آتا ہے وحتی رأیت فیها صاحب المحجن، میں نے کھونٹی والے کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، وہ اپنے انتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا جہنم میں، کان یسرق الحاج بمحجنی، وہ حاجی کی اشیاء اپنی کھونٹی سے چراتا تھا، فَإِن فُطِنَ لَهُ، اگر لوگ دیکھ لیتے کہ چوری کر رہا ہے تو وہ کہتا اِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، بس میری کھونٹی کے ساتھ ہی لگ گیا چیز، مجھے تو نہیں پتا، وَإِن غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِي، اگر کو نہ دیکھتا تو لے کے فرار ہو جاتا. اور سنن النسائی کی روایت ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 1495، اُرِضَتْ عَلَيَّ النَّار، آگ پیش کی گئی، فجعلت انفخ خشیتا ان یغشاکم حرها، میں نے اس لیے پھونکے مارنے شروع کی کہیں اس کی گرمی تم کو نہ ڈھانپ لے، ورائیت فیہا سارق بدنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کا چور تھا وہ بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا. تیسرا ادب یہ ہے کہ یہ آواز دینی چاہیے الصلاة جامعة، آ جاؤ نماز پڑھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت سنن النسائی کی 1190، لما کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، نودیت، یہ آواز دی گئی، ان الصلاة جامعة، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1045، صحیح مسلم 910. الصلاة جامعة کا معنی کیا ہے؟ احضر الصلاة فی حال کونها جامعة، نماز میں حاضر ہو جاؤ کیونکہ اس وقت سب لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں. چوتھا ادب یہ ہے کہ نماز کسوف کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ اس میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 1065، صحیح مسلم 901، جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف بقراءته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات. چھٹا ادب یہ ہے کہ یہ نماز کسوف مسجد میں پڑھنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی. صحیح مسلم کی روایت ہے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 901، اور صحیح بخاری کی روایت ہے 1056، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے، فقام وكبر وصف الناس وراء، آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، لوگوں نے آپ کے پیچھے بنا دی. ساتواں ادب، عورتوں کی صفیں بھی ہوں گی مردوں کے پیچھے. سیدہ عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے بھی صلاۃ الکسوف پڑھی تھی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے 1053، صحیح مسلم 905، سیدہ اسماء کہتی ہیں، اتیت عائشہ، میں عائشہ کے پاس آئی رضی اللہ عنہ، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیوی، حین خسفت الشمس، جب سورج گرہن لگا، فاذا الناس قیام یصلون، لوگ کھڑے نماز پڑھے، واذا هی قائمة تصلی، اور سیدہ عائشہ بھی نماز پڑھی، فقلت ما للناس، میں نے آ کے کہا لوگوں کو کیا ہوا، فاشارت بیدها الى السماء، تو نماز کی حالت میں سیدہ عائشہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، وقالت سبحان اللہ، اور یہ لفظ بولے سبحان اللہ، فقلت آیا، میں نے کہا اللہ کی کوئی نشانی ہے، فأشارت أي نعم سيدة عائشة إشارة كي جيها. قالت سيدة أسماء كاتيها فقمت حتى تجلاني الغشي میں بھی کھڑی ہوگی لیکن کھڑی ہو ہو کے اتنی تھکاوٹ ہوگی سخت گرمی تھی یہاں تک کہ مجھ پہ غشی تاری ہوگی. فجعلت اصب فوق رأس الماء میں نے ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا. آٹھواں ادب یہ ہے کہ سفر کے اندر بھی نماز قصور پڑھنا جائز ہے. امام ابن قدامہ فرماتے ہیں وتشرع في الحضر والسفر بإذن الإمام وغير إذنه. بادشاہ آرڈر دے یا نہ دے یہ ہر دو صورتوں میں سفر میں اور حضر میں اس کو پڑھنا چاہیے. نواں ادب یہ ہے کہ نماز کسوف کو اتنا لمبا کیا جا سکتا ہے جتنے لوگ سہ جائیں. صحیح مسلم کی روایت ہے اور روایت 904 فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی لوگوں کو بأصحابه فأطال القيام اتنا لمبا قیام کیا حتى جعلوا يخرون لوگ گرنے لگ گئے. اور ابھی آپ نے روایت سنی ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھ پہ غشی طاری ہو گئے. دسواں ادب یہ ہے نماز کسوف کے وقت خطبہ دینا یہ سنت ہے. حدیث آپ نے پڑھ لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کچھ دکھایا گیا. آپ فرماتے ہیں اِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلَّ شَيْءٍ تُولِجُونَهُ ہر وہ چیز اللہ نے آج مجھے دکھا دی ہے جس میں تم نے داخل ہونا, جنت بھی جہنم بھی قبر بھی اور حشر بھی. گیارہواں ادب یہ ہے کہ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف, دعا کی طرف, استغفار کی طرف, التکبیر اللہ اکبر اور گردنیں آزاد کرنا اور صدقہ کرنا, نماز پڑھنا اور اللہ عز و جلال کی پناہ طلب کرنا آگ کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے. آپ نے جتنی حدیثیں پڑھی اس میں صدقے کا بھی تذکرہ پڑھ لیا ہے, دعا اور استغفار کے بھی لفظ آئے ہیں, اللہ اکبر کا لفظ بھی آیا ہے, نماز اور تعوذ کا بھی. رہ گئی بات کہ گردن آزاد کرنا. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لکھ لیجئے, صحیح بخاری کی روایت ہے 1054 لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقہ فی کسوف الشمس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب سورہ گرہن لگا کہ گردنیں آزاد کرو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے, وہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے 903 ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ عذاب قبر سے اور فتنت القبر سے وہ پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ کی. یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر کہیں, پھر اس کے بعد دعائے استفتاح ہوگی, پھر اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر سورۃ الفاتحہ, پھر لمبی سورت جیسا کہ سورۃ البقرہ پڑھی, پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے, لمبا رکوع, اس میں کثرت سے دعائیں کی جائیں گی, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں, ربنا ولک الحمد یہ کہیں, دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور لمبی سورت پڑھیں لیکن پہلی سورت سے چھوٹی پڑھیں تاکہ پہلا اور دوسرے قیام میں فرق ہو جائے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں, لمبا کریں لیکن پہلے جتنا نہ کریں, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں, پھر ربنا ولک الحمد یہ دعا پڑھیں, پھر آپ سجدہ کریں, سجدہ بھی اتنا ہی لمبا جتنا رکوع لمبا ہے, پھر آپ اللہ اکبر کہیں, دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں اور اس کو بھی لمبا ہی بیٹھیں, پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں جو کہ پہلے سجدے سے چھوٹا ہوگا, پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت شروع کریں گے اور اسی طرح ہی پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی لیکن اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی, پھر آپ تشہد میں بیٹھیں گے, تشہد کی دعائیں اور درود پڑھیں گے, پھر آپ دو سلام پھیریں گے اور یہ نماز خسوف یا کسوف, چاند گرہن یا سورج گرہن دونوں کے وقت ایسا ہی ہوگا. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ دے دیجئے, تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ناعاقبت اندیش صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں پڑھنے کے باوجود بھی امت کو گمراہ کرتے ہیں. کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ آپ نے حدیث صحیح بخاری کی پڑھی ہے نا کہ ایک ہی رکعت میں کتنے رکوع ہیں اور کتنے کر سکتے ہیں؟ اور لیکن سب سے معتبر روایت میں کتنے رکوع ہیں؟ چار. آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری جس کی روایت آپ کے سامنے ہے, اسی بخاری کی شرح لکھنے والے انسان, پڑھانے والے انسان, جب وہ کسی عصبیت کا شکار ہوتے ہیں, تعصب کا شکار ہوتے ہیں, تو وہاں کیا لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ رکوع نہیں تھے, رکوع کے بعد قیام نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے قرات کی ہے, اصل میں رکوع اتنا لمبا کیا تھا اللہ کے رسول نے, صحابہ تھک گئے تھے تو سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے ابھی اٹھے ہیں کہ نہیں, تو بعد والوں نے سمجھا کہ شاید وہ قیام کر رہے ہیں. اب وہ بندہ دنیا میں نہیں رہا, اس کو لوگ بہت بڑا عالم کہتے تھے, لیکن اس ظالم سے یہ نہیں سمجھ آئی کہ میں اپنے منہج کو, اپنے اس فکر کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے امام نے چونکہ کہا ہے کہ رکوع کے اندر قیام ایک ہی ہوگا, اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کو خائن بنا دیا. کوئی عام مسلمان بھی اس طرح نہیں کرتا, بعد میں سلام کے بعد خواہ غصہ وہ کر لے لمبی نماز ہو, لیکن ایسا نہیں کرتا کہ اٹھ اٹھ کے وہ دیکھے کہ ابھی تک یہ رکوع سے اٹھے ہیں کہیں اٹھے. آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ ایسا نہیں کریں گے آپ, حالانکہ 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں, اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کا تصور, یہ ہمیشہ عصبیت کا برا ہو, تعصب کا. جب انسان کسی بھی مسلک کو, کسی بھی ذات کو, کسی بھی شخصیت کے نام پہ عصبیت کرتا ہے, پھر دین سے اس طرح پھسل جاتا ہے. اور آپ نے روایات سنی اور پڑھی ہوں گی کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے کندھوں کے برابر, کانوں کی لو کے برابر, اس کو رفع الیدین کہتے ہیں. اب پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور صحیح بخاری کی روایتیں 210 روایتیں ہیں. ایک وقت تھا کہ گوجرانوالا کے ایک شخص نے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا, اور ساتھ یہ فیصلہ ہوا, اس نے کہا اگر کوئی رفع الیدین ثابت کر دے تو میں اپنا کوٹھا دے دوں گا, مکان نہیں لکھا تھا, میں لفظ بھی وہی بول رہا ہوں. تو ہائی کورٹ نے جب دلائل دیکھے تو اس بیچارے کو واقعتاً کوٹھا دینا پڑا. لیکن وہاں بھی صحابہ کرام کی ذات کا خیال نہ کیا گیا, جنہوں نے ظلم کرنا ہوتا وہاں بھی یہ لکھا. اصل میں صحابہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا, تو وہ بت جو ہے وہ بغلوں میں چھپا کے لے آتے تھے, تو اس لیے اللہ کے رسول نے شروع شروع میں کہا تھا کہ ہاتھ اٹھا لیا کرو تاکہ بت گر جائیں. بڑے کمال کے بت ہیں جو ایلفی کے ساتھ پگلوں میں شاید لگا کے آ جاتے تھے, پلاسٹک کے ہوں گے. نہیں, کچھ لاجک بھی انسان کے ایمان کو جھنجھوڑتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ کانوں سے بھی اوپر ہاتھ لے جاتے ہیں تو اس وقت وہ جھولے لے رہے ہوں گے پھر بت, کہ ابھی نہیں گرنا, ایک مرتبہ ایک اور جھٹکا دو تب گریں گے. یہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. ایک بات نوٹ کے طور پہ لکھ لیں, پورے قرآن کا حافظ ہو, 10 کی 10 قراتیں اس کو یاد ہوں, پوری کتب ستہ یاد ہو. اگر وہ سنت کے مخالف کام کرتا ہے تو کام وہی ہم مانیں گے صحیح جو اللہ کے رسول نے کیا. مت کہیے کہ فلاں شخص جو ہے, اس کو تو حدیثیں بڑی آتی ہیں, یہ بہت بڑا علامہ ہے, اگر وہ کتب ستہ کا حافظ ہے, قرآن کا حافظ ہے, اپنی مرضی سے کوئی عبادت کرتا ہے تو پھر بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ صحیح بھی کر جائے پھر بھی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے کی ہے. جب تک اس کا یہ ایمان نہیں ہے, یہ نیت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کی تھی, اس وقت تک اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی قابل اعتبار ہے. کیونکہ جب تک وہ ارادہ نہیں کرتا اللہ کے رسول کی اطاعت کا, اتباع کا, سنت کا, اس وقت تک جو ہے اس کی عبادت اللہ کے ہاں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی. یہ میں نے نوٹ آپ کو کیوں لکھوایا, آپ کے علم میں ہونا چاہیے. مشرکین مکہ طواف کرتے تھے کہ نہیں؟ پھر بھی مشرک کیوں تھے؟ وہ صفحہ مروہ پہ آتے تھے کہ نہیں؟ آتے تھے. پھر بھی مشرک کیوں ہیں وہ؟ مسلمان بھی یہی کرتے تھے, بلکہ ایسے تقویٰ ہوا نا, وہ حدیث بیان کرتی ہے کہ لوگ آتے تھے مکے والوں سے لباس لیتے تھے, ہمارے لباس تو پاک نہیں ہیں, تو مکے والوں کے لباس بڑے پاک ہوں گے، جن کو کرائے پہ مل جاتا لباس ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی مرد بھی اور عورتیں بھی ہوتی وہ بغیر لباس کے طواف کرتی، الیوم ابدو بعضہ او کلہ، اور ساتھ کہہ دی خبردار کوئی ادھر دیکھے نہ میں نے طواف کرنا. قربانی بھی کرتے تھے مشرک، مشرک کیوں رہے، وہ گردنیں آزاد بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمتیں بھی کرتے تھے. یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے آبا و اجداد کی اس ریت کو جاری رکھ کے کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے نہیں کرتے تھے. یہ فرق اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو زندگی میں کبھی بھی انسان پھسلتا نہیں ہے. یا ایک چھوٹا سا اور نوٹ پہ لکھ لیجئے، کیا یہ نماز جو ہے صرف خسوف اور کسوف کے لیے پڑھنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا ہے اور زمین میں جھٹکے پڑے ہیں اور سخت آندھی آ گئی ہے اور رات کی کیفیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ روشن ہو گئی اچانک، اور دن کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جیسے آج کل ظاہر ہو رہے ہیں بعض جگہوں پہ، کہ اس طرح غبار چھا جاتا ہے اور دھواں چھا جاتا ہے کہ دن سیاہ ہو جاتا ہے، بارش اتنی ہوتی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی. اور آپ نے سنا ہوگا جب بارشیں زیادہ ہوں تو لوگ اذانیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں. علماء کے اس بارے میں تین اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کسی بھی نشانی کے لیے نماز پڑھنا مشروع نہیں سوائے زلزلے کے، زلزلہ جب مستقل ہو ختم ہی نہ ہو رہا ہو تو پھر انسان کو نماز کی طرف جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان طرح کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بڑے ہی خطرناک ماحول ہوتے ہیں، اس وقت انسان کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے، بڑی بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خسوف اور کسوف جو ہے اس کے لیے نماز پڑھی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور تیسرا قول جو ہے وہ تفصیلی ہے کہ ہر وہ نشانی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اس میں انسان کو نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے علت بیان کی ہے نا. علت کیا ہے؟ یخوف بها عباده، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصنف عبد الرزاق کی روایت 4929 انہوں نے زلزلے کے وقت بصرہ کے اندر نماز شروع کر دی. اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصنف عبد الرزاق کی ہی روایت ہے 4930 انہوں نے مدائن میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور فوراً نماز شروع کر دی. لیکن اس میں صحیح بات اور صحیح موقف جیسے کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اس طرح کے علماء نے کہا ہے کہ عبادت ایک توقیفی امر ہے، توقیفی جس کے بارے میں حکم ہو اللہ کے رسول نے کیا ہو، وہ صرف خسوف اور کسوف کے لیے ہے اور کسی چیز کے لیے نماز پڑھنا مشروع نہیں ہے. تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں پڑھی؟ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں پڑھی؟ ان کا استدلال یہ تھا کان اذا حزبه امر صلى، اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی فکر لائق ہوتا، اور اس سے بڑا فکر کیا ہے جو نشانیاں آپ نے سنی ہیں، تو آپ نماز کی طرف لوٹتے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کے علاوہ نماز نہیں پڑھی. آپ ایسے موقع پہ دعا کریں، ذکر کریں، استغفار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.